وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو غزوہ خیبر. اب تک اگر آپ نے توجہ دی ہو تو سابقہ نشستوں میں ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ خطرناک ترین جنگ کے جس میں ایک نئی روش کو اختیار کیا گیا تھا وہ تھی جنگ احزاب. کیونکہ پہلی جنگیں جو ہوئیں وہ تھیں خالصتاً مکے کے کفار قریش سے. تدریجاً ارد گرد کے قبیلے شامل ہوتے گئے, لیکن جنگ احزاب یا جنگ خندق کے جس کے بانی یہودی تھے, وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے فنڈنگ بھی کی اور مختلف قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تیار کیا اور پھر ایک مشورہ دیا کہ اب کسی اور علاقے میں جنگ نہ ہو بلکہ خود مدینہ کو تاراج کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے. اب گو کہ جنگ خندق میں کفار کو شکست ہوئی, انہیں بھاگنا پڑا, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا صلح حدیبیہ. اور یہ صلح حدیبیہ کہ جس کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے, یہ کفار قریش سے ہوئی ہو یا خصوصاً مکے کے مخالفین سے ہوئی. لیکن جن لوگوں نے جنگ خندق کو وجود بخشا یعنی یہود, یہ ابھی بھی اس علاقے میں تھے, اور ان کی اگلی پلاننگ یہ تھی کہ اور جو دیگر قبائل ہیں, کیونکہ ابھی صلح حدیبیہ کفار قریش کے ساتھ ہوئی ہے جو مکے میں ہیں, لیکن ارد گرد کے جو دور دراز کے قبائل ہیں یا اسی طرح سے عیسائی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اتنی نہیں کر رہے تھے, یا یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ فقط دل ہی دل میں مخالفت کر رہے تھے, لیکن یہودی عملی اعتبار سے میدان میں اتر چکے تھے اور خود بھی لڑ رہے تھے, اور اسی پہ اکتفا نہیں کر رہے تھے بلکہ فنڈنگ کر رہے تھے, لوگوں کو تیار کر رہے تھے, لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی جائے. اب ان کا دائرہ اور وسیع بھی ہو سکتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب تک تو یہ ایک مارکہ وجود میں لا چکے تھے یعنی جنگ خندق, اب یہ دوسرے قبیلوں کو تیار کرتے اور دوبارہ مدینہ پہ حملہ کرتے. ایک تو یہ تھا ان سے خطرہ, دوسرا یہ کہ یہ روز بروز اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہے تھے, اپنے قلعوں کو مضبوط کر رہے تھے, اور ہدف ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ان سب سے معاہدے ہو چکے تھے کہ دشمنوں کی مدد نہیں کرنی ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور یہ موضوع تھا میثاق مدینہ کا, یعنی مدینہ آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا وہ انہی سب یہودیوں سے ہوا, لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بھی مخالفت کی, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بالکل جڑ ہی سے ختم کرنا چاہا, اور یہ خطرہ ابھی بھی باقی تھا اور انہی تیاریوں میں وہ لگے ہوئے تھے. اب کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی اور قریش کے کفار سے یہودی تقریباً نا امید ہو چکے تھے, اب انہوں نے سازشوں میں کام شروع کیا, چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا, اور بظاہر یہ موضوع تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, لیکن در حقیقت یہ ایک بڑی جنگ کا کہ جو دوبارہ جنگ خندق جیسی جنگ ہوگی اس کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے. لہٰذا صلح حدیبیہ کے کچھ ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چھوٹے چھوٹے فوجی ڈیلیگیشن بھیجے اور مختلف علاقوں میں معاہدوں کے لیے انہیں تیار کیا. اس دوران کچھ لوگ بھاگے, کچھ کے حملوں کا ارادہ تھا, لہٰذا اس دوران چھوٹے چھوٹے بعض سریے وجود میں آئے یا چھوٹے چھوٹے مارکے وجود میں آئے یا کچھ اور واقعات وجود میں آئے کہ جنہیں تاریخ میں بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے, لیکن جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ تھا غزوہ خیبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ایک بڑا، اور اس حملے کی نوعیت بالکل جنگ خندق جیسی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کیا اور کہا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے وہ چلیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کے علاوہ وہ چلیں کہ جنہیں مال غنیمت سے کوئی رغبت نہ ہو۔ اب کتنی تعداد نکلی؟ تو عموماً جو ایک فگر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 1400، اور بعض جگہ ہے اس سے کچھ زیادہ، اور تقریباً 1600 تک کا۔ اس دوران مدینہ کے منافق مسلسل یہودیوں کو انفارمیشن دے رہے تھے اور یہودیوں کو مورل سپورٹ کر رہے تھے، مسلمانوں کے راز فاش کر رہے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان کیا اور خیبر کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب یہ توجہ رہے کہ خیبر کسی قلعے کا نام نہیں ہے بلکہ خیبر علاقے کا نام ہے، یہ عبرانی ورڈ ہے، اور یہاں پر مختلف قلعے تھے کہ جن میں سے 8 اہم قلعے تھے، اور ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، چھوٹے چھوٹے کچھ محل تھے، اور جہاں بھی جس علاقے میں جو پہاڑی ملی انہیں اس پہ انہوں نے قلعہ بنایا، کوئی اونچا پہاڑ تھا تو وہاں پر قلعہ بنایا، تو یہ پورا ایک علاقے کا نام تھا۔ لہٰذا کیونکہ اس پورے علاقے میں جنگ رہی تو اس غزوے کو یا جنگ کو کہا گیا جنگ خیبر۔ اب ان میں سے جو کچھ اہم قلعے تھے ان میں سے سب سے اہم قلعہ جو پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور اسی قلعے کا سردار یا وہاں کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ تھا مرحب۔ اب اس سے پہلے کہ جنگ کے واقعے کو بیان کیا جائے، آپ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد جو پہلا مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام قبول کرو، سازشیں نہ کرو، لیکن یہودی جنگ کے لیے تیار تھے، ادھر سے مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار تھے، لہٰذا کچھ دن آپ وہیں پر رہے، یہاں تک کہ جنگ کی ابتدا ہوئی، چھوٹے چھوٹے حملے وہاں سے ہوتے رہے، اب بالآخر حملہ ہوا قلعے نائم پر۔ پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد کو بھیجا جو ناکام ہو کر پلٹ پلٹ کر آتے رہے، اور اس موضوع کو تاریخ طبری میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اور عموماً جو نام لیا جاتا ہے کہ جو پلٹ کر واپس آئے اور قلعہ فتح نہ کر سکے، ان میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سر فہرست رہے، اور ساتھ ہی تاریخ طبری میں یہ بھی بیان ہوا کہ حضرت عمر فوج کو قصوروار ٹھہراتے تھے اور فوج حضرت عمر کو قصوروار ٹھہراتی تھی۔ جنگ خیبر میں ازواج میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں، حضرت عائشہ ساتھ نہیں تھیں، لیکن مورخین اہل سنت نے مولا امیر المومنین کے فضائل کو بالآخر دبانے کے لیے اور حضرت عائشہ کے فضائل کو بالآخر اوپر لانے کے لیے ایک موضوع گڑھا، اور وہ یہ کہ جنگ خیبر میں علم کا جو پٹکا تھا یا جو پھریرہ تھا وہ حضرت عائشہ کی چادر کا تھا، جبکہ بالکل یہ ایک غلط تصور ہے کہ نہ وہاں پر کپڑا اتنا کم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کی چادر کو میدان میں لے کے آتے، اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، اور نہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ نیا علم بنایا جائے، علم پہلے سے تھے۔ پھر یہ کوشش کی مورخین نے کہ بہت سارے علم بنا دیے جائیں تاکہ جو علم حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ بس ایک کوشش یہ تھی کہ علم بہت سارے تھے، دوسری کوشش یہ تھی کہ جو علم تھا مین یعنی حضرت علی علیہ السلام کے پاس، اس میں چادر تھی زوجہ رسول کی۔ اب یہ ایک نظریہ بنایا گیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ ساتھ بالآخر ایک دخل نظر آئے حضرت عائشہ کی چادر کا۔ اب یہ تو تمام مورخین نے مان لیا کہ خود حضرت عائشہ تو وہاں پر تھیں نہیں، اب اگر حضرت عائشہ وہاں پر ہوتی تو ممکن ہے کہ یہ موضوع بنا دیا جاتا کہ حضرت عائشہ نے ایک ایسی دعا پڑھی یا اس طرح سے ایک سورہ پڑھ کے پھونکا کہ تمام افواج مغلوب ہو گئیں، ممکن ہے کہ ایسی داستان بنا دی جاتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں دیگر افراد کو بھیجا تاکہ دیکھا جائے اور دکھا دیا جائے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل میں علم دوں گا اس شخص کو کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ جملہ تقریباً تمام کتابوں میں ملتا ہے, لیکن بعض اور کتابوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ میں علم دوں گا کرار غیر فرار کو, یعنی کرار وہ کہ جو بڑھ کے حملہ کرے گا. ان میں سے کسی کو نہیں دوں گا کہ جو واپس بھاگ کر آ جائیں, بلکہ اس کو دوں گا کہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا. غرض یہ کہ جب صبح ہوئی تو اکثر اصحاب کے دل میں اس چیز کی خواہش تھی کہ علم انہیں ملے گا. اور جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہیں, تو بعض جگہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اصحاب نے جواب دیا کہ وہ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا ہیں. مولا امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, جس سے آپ فوراً شفایاب ہو گئے. اور اس کے بعد خود آپ نے امامہ پہنایا, مولا امیر المومنین کو تیار کیا اور مارکے کے لیے بھیجا. اب جب آپ وہاں پر پہنچے تو پہلے مرحلے میں جو مقابلے کے لیے آیا وہ یہی مرحب تھا, اور مرحب کا جو مشہور شعر ہے جو رجس کے طور پہ اس نے پڑھا, قد علمت الخیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب, کہ خیبر یہ جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں کہ جو اسلحے سے لیس ہے اور تجربہ شدہ اور مجرب پہلوان ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار فرما رہے تھے اور امامہ ان کے سر پر باندھا, تو اسی دوران فرمایا کہ تم جاؤ مقابلہ کرو, ان کے دلوں پہ ہیبت بیٹھ جائے گی, یہ جانتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے والا اور شکست دینے والا ایلیا ہوگا. اسی طرح سے بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ مرحب کی جو دایا تھی وہ ایک کاہنہ تھی, اور اس نے مرحب سے کہا تھا کہ تم مقابلہ کرو, ہمیشہ غلبہ پاؤ گے, لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے مقابلہ نہ کرنا. بس جس وقت اس نے یہ شعر پڑھا, قد علمت خیبر انی مرحب, تو مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو شعر پڑھا اس کا پہلا مصرع بہت زیادہ مشہور ہے, انا الذی سمتنی امی حیدرا, کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا, اکیل بالسیف کیل السندرا, میں تمہیں جس طرح سے کہ سندرا کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے میں تمہیں جڑ سے کاٹ دوں گا. جس وقت یہ جملہ اس نے سنا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنا تعارف فرما رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا, تو وہ گھبرا گیا اور وہ چاہتا تھا کہ پلٹ جائے. تو بعض جگہ بیان ہوا کہ شیطان ایک یہودی عالم کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ تم کہاں پلٹ رہے ہو, کیوں پلٹ رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میری دایا نے جو جس نے مجھے پالا تھا اس نے مجھے کہا تھا. تو اس نے کہا کہ اول تو عورتوں کی بات پہ اتنی توجہ نہ دو, اور اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو حیدر کوئی دنیا میں ایک نہیں ہے, ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی حیدر ہو. خیر وہ پلٹا, اور اس کے جو فضائل یہودیوں کے درمیان مشہور تھے ان میں سے ایک فضیلت مرحب کی یہ بیان ہوئی تھی کہ وہ ہزار آدمیوں سے تنہا مقابلہ کر سکتا ہے. جس وقت وہ نکلا تو اس کے سر پر ایک کلہا تھا, ایک ٹوپی تھی, اور وہ ٹوپی اس قسم کی تھی کہ جیسے آج کے زمانے کا ہیلمٹ. اس زمانے میں اس نے اپنے سر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کلہے کے نیچے پتھر لگایا ہوا تھا, یعنی ایک پتھر تھا اس قسم کا کہ جو اس کے سر کے برابر تراشا گیا تھا, اور اس کی ٹوپی بنائی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر جو بھی ہو سونا ہو چاندی ہو یا لوہا ہو, اور اس سے اسے کور کیا ہوا تھا. لیکن وہ کافی گھبرا چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جب تم مقابلے کے لیے جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دینا, اور پھر اس کے بعد کہنا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جزیہ دو, اور اگر اس سے بھی تیار نہ ہوں اور جنگ کے لیے تیار ہوں تو پھر جنگ کرنا. لہٰذا اس نے حملہ کیا، پھر مولا امیر المومنین نے حملہ کیا، یہاں تک کہ مولا امیر المومنین نے اس پر وار کیا، اور جو وار ہوا تو اس کے بارے میں عموماً جو ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، لیکن جو صحیح قول عام طور پہ تاریخ میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اس کے سر پہ لوہے کی ایک ٹوپی تھی کہ جس کے نیچے پتھر تھا، تو مولا امیر المومنین نے جب وار کیا تو وہ ٹوپی یا وہ کلہا کٹا اور ٹوٹا، اور اس کے بعد اس کے سر پہ وار کیا اور تلوار اس کے جبڑے تک آئی، پھر یہ گرا اور مر گیا۔